لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قال تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. پچھلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کچھ رات کے قیام یعنی تہجد کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آج کل راتیں چل رہی ہیں لمبی راتیں ہیں اس کو تو ہم یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جو باتیں کر رہے ہوتے تھے عشاء کے بعد ان کو جو لوگ مل جاتے تھے ان کی باقاعدہ پٹائی لگاتے تھے کہ تم رات کو باتیں کیوں کر رہے ہو, سوتے کیوں نہیں ہو. ہاں دین کی بات مستثنا ہے, دین کی بات کہیں ہو رہی ہو اور اعتدال کے ساتھ ہو رہی ہو, اتنی لمبی وہ دین کی بات بھی اتنی لمبی نہ ہو کہ صبح کی نماز لوگوں کی خطرے میں پڑ جائے تو وہ دین کی بات بھی غلط ہے. لہذا یہ جو تہجد کی نماز ہے بس اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع ان ایام میں ہمیں دے رکھا ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم رات کو قیام کرو یعنی تہجد پڑھو. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت تھی یہ کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے یہ تہجد کی نماز, تمہاری برائیوں کو گناہوں کو دھونے والی دور کرنے والی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی ہے, گناہوں سے بچانے والی نماز ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تہجد کے بارے میں کہ انا ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا کھڑا ہونا یہ نفس کو کچلنے میں انتہائی پر تاثیر ہے. اشد وطا تفضیل کا صیغہ ہے, تفضیل کا صیغے کے ساتھ فرمایا یہ بہت زیادہ پر اثر ہے, اثر رکھتا ہے نفس کو کچلنے میں یہ رات کا کھڑا ہونا تہجد پڑھنا. واقوم قیلا اور زبان سے درست بات کے نکالنے میں انتہائی معاون چیز ہے تہجد کا اہتمام. زبان سے الٹی سیدھی بات نکال دی اور وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا اختلاف. جراحات السنانی لا الفیام ولا یلتام ما جرح اللسان, حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ جو اس کا جو تلوار کا جو زخم ہوتا ہے اس کو اس کا بھی التیام ہے یعنی صحیح ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے. ولا یلتام ما جرح اللسان, لیکن جو زبان جو زخم پہنچائے وہ درست نہیں ہوتا. تو زبان کی حفاظت میں بھی زبان سے صحیح درست بات کہلوانے میں بھی انتہائی مفید ہے یہ تہجد کی نماز. اور نیک لوگوں کی عادت ہے. ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا, عرض کیا گیا کہ وہ رات کو سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس نے تہجد نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بال شیطان فی اذنہ, اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. اسی روایت اور اس جیسی اور جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا لا تقوم مثل فلان کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل. دیکھو عبداللہ اس کی طرح مت ہونا, فلاں آدمی کی طرح کہ وہ پہلے رات کو قیام کرتا تھا یعنی تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد چھوڑ دی, تو تم اس کی طرح مت بننا. تو یہ اس طرح کی روایات سے علماء فرما, ایک طرف تو یہ نفل ہے, دیکھیں ایک طرف تو اس کی حیثیت نفل کی ہے, دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وعیدیں بیان فرمائی کہ وہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا, یا روکا آپ نے کہ دیکھو ایسا مت کرنا, فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ پہلے وہ قیام کرتا تھا رات کو اٹھتا تھا اب چھوڑ دیا اس نے. تو علماء فرماتے ہیں یہ اس قسم کے الفاظ اس شخص کے بارے میں جو عادت بنا کر چھوڑ دے, عادت بنا کر چھوڑ دینے والا, کسی نیک عمل کی عادت تھی اس کی پھر چھوڑ دیا, جیسے تیر اندازی کے بارے میں آتا ہے جو تیر اندازی سیکھ کر نشانے بازی سیکھ کر پھر چھوڑ دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو تو یوں فرمایا الا ان القوت الرمی, دیکھو یاد رکھو قوت رمی میں کہ نشانہ لے کر مارنے میں. اور آج کے زمانے میں تو سارا ہی مسئلہ یہی چل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے آپ نے بٹن دبا دیا اور سب وہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے, میزائل وغیرہ یا بم وغیرہ. فرمایا یہی قوت ہے. اللہ تو یہ جو فرمایا اس طرح کے جو الفاظ ہیں مذمت کے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو عادت بنا کر چھوڑ دیں. ایک آدمی کی عادت تھی تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا اس نے, یہ اس وعید میں داخل ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک وقت آیا آخری ایام میں اطباء نے منع فرما دیا, ڈاکٹروں نے اطباء نے منع کیا کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے حضرت, بات بھی نہ کیجیے. اب تہجد کی تو عادت تھی, اس وقت بھی اٹھتے تھے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے تھے اپنے بستر پر, آگے تکیہ رکھوا لیا جاتا تھا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے تھے, دل ہی دل میں اللہ سے باتیں ہوتی تھیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی جبکہ معالجین نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ بولیں نہیں, زبان نہ چلائیں, زیادہ باتیں نہ کیجیے, کچھ پڑھیے بھی نہیں اتنا, اس وقت بھی حضرت نے یہ معمول نہیں چھوڑا, کسی نہ کسی درجے میں اس کو جاری رکھا. لہذا اس کی عادت بنا کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم عادت ہی نہ بنائیں کہ ہم وعید میں داخل ہو جائیں. تو اس کا یوں ہے, یہ حل یوں نکالتے ہیں بعض لوگ کہ عادت ہی نہ بناؤ. جیسے سنا گیا ہے کہ بھائی علم حاصل نہ کرو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا, رہنے دو, علم ہی حاصل نہ کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ علم ہی حاصل نہ کیا جائے. تو شیطان کے بڑے عجیب قسم کے اس کے مکر و فریب ہوتے ہیں. اور یہ جو آیت جو پچھلی دفعہ بھی میں نے پڑھی تھی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ وہ لوگ جن کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا سامان تیار کر رکھا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے. تو جب شریعت نے ہمیں اتنی رعایت دی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں, عشاء سے پہلے سوتے نہیں ہیں. یہ ہے مطلب خوابگاہوں سے دور رہنے کا, کہ وہ بستر پر نہیں جاتے. اس کی علماء نے, محدثین فرماتے ہیں اور صحابہ اور تابعین نے اس کی تشریح یہ, بعض نے یہ فرمائی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو رات عشاء سے پہلے سوتے نہیں ہیں, عشاء پڑھ کے سوتے ہیں, عشاء سے پہلے پہلے تک وہ اپنے آپ کو بستر سے دور رکھتے ہیں. بعض نے یوں بھی فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں, وہ بھی مراد ہیں. بعض نے فرمایا عشاء کا انتظار کرنے والے اس سے مراد ہیں. اس حد تک رعایت دی جا رہی ہے, اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اتنی رعایت جب حاصل ہے کہ ہم رات کو پڑھ کر سو جائیں, رات کو تو آپ دو رکعت بھی پڑھ کے سو جائیں وہ تہجد میں شمار ہو جائیں گے. ماسلیا بعد العشاء فہو من اللیل, اس سے تو, اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ آپ عشاء کے فرض کے بعد جو بھی نوافل پڑھیں گے وہ تہجد میں شمار ہو. تو بھائی اور کیا چاہیے؟ پھر تہجد میں آنکھ کھل جائے تو بھائی تہجد میں آنکھ کھلنے کے وقت اگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع, وہ لوگ جن کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں, فرمایا اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو رات کو جن کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھے نہیں, بستر پہ لیٹے لیٹے ہی ذکر اللہ کر لیا, اللہ کو یاد کر لیا, یہ بھی خوابگاہوں سے گویا کہ ایک طرح سے ان کے پہلو دور ہو گئے, حالانکہ خوابگاہوں میں موجود ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, مگر فرمایا یہ بھی اس میں داخل ہیں, کیونکہ بہرحال نیند تو چھوڑی اور اللہ اللہ تو کیا, اللہ کو یاد تو کیا, کچھ دعا کر لی, کچھ تسبیحات پڑھ لی, تین مرتبہ استغفر اللہ ہی پڑھ لیا, بس یہ بھی تہجد میں شامل ہو گیا. دیکھیں تہجد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھیں, نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, ہاں افضل ہے پڑھ لیں تو بہت اعلیٰ مقام ہے, اچھی بات ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ رات کو سو کر ہی اٹھیں تو تہجد پڑھیں, آپ رات کو پڑھ لیجئے. تو جب اتنی رعایتیں حاصل ہیں تو یہ واقعی جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ تو محروم ہی رہا. اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن سے اللہ کو محبت ہے, جن بندوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں, ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں بیان فرمائی ہیں. یہ جو آخری رکوع ہے نا, اس کا آخری دو رکوع, سورہ فرقان کے آخری دو رکوع, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں, اپنے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے, یوں سمجھیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا, جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہو کہ میرا محبوب ایسا ہے, میرا محبوب ایسے چلتا ہے, ایسے بیٹھتا ہے, ایسے اس طرح کام کرتا ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں, ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں, ان کے دن ایسے ہوتے ہیں, وہ ایسے چلتے ہیں, ایسے بولتے ہیں, ان کے اخلاق ایسے ہیں. تو یہ آخر کے جو دو رکوع ہیں یہ اسی بارے میں ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک یہ آیات ہیں. ان میں ایک آیت یہ بھی ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے محبوب بندے جن سے ہمیں محبت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اس حالت میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ان کی حالت گزرتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے. ربنا اصرف عنا, یہاں سے بھی یہ مسئلہ بھی نکلا. دیکھیں بعض لوگ اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں, اپنے لیے کر لیتے ہیں, امت کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ربنا کا لفظ ہے, ربنا اے ہمارے رب, والذین یقولون ربنا اصرف عنا, ہم سب سے ہٹا دیجئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس سے یہی ادب نکلا بھائی, اپنا اپنا معاملہ نہیں, امت کو بھی یاد رکھیں, اور صرف دعاؤں میں نہیں اپنی محنتوں میں بھی, اپنی محنتوں میں بھی یاد رکھیں. یا اللہ, اور امت کے لیے کچھ کریں بھی, کچھ کریں بھی. ایسے نہیں روکھا روکھا معاملہ, خالی اپنا اپنا, یہ اس کی یہ 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 پسند نہیں کیا گیا. ایک عربی حاضر ہوا, صحابہ تو پہلے ہی فرماتے تھے ہم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی عربی آئے وہ آ کے سوالات پوچھے, وہ دیہاتی ہوتے تھے, وہ بڑی بے باکی سے سوالات پوچھتے تھے اور صحابہ کو اس سے نفع ہوتا تھا. تو ایک عربی حاضر ہوا, اپنی سواری سے اترا اور اس نے یوں کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے, اور ہم دونوں پر رحمت نازل کرنے میں کسی اور کو شریک نہ کیجیے. تو آپ نے ناپسند فرمایا اس کو, فرمایا یہ اس کا طریقہ دعا ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سب سے عذاب جہنم کو ہٹا دیجئے. ہم سب سے کیا مراد ہے؟ امت ہے بھائی, امت کے لیے رونے والے کم ہیں. اپنی دکان کاروبار کے لیے رونے والے, اولاد کے لیے رونے والے بہت مل جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آدھی رات میں اٹھ کر تہجد میں اپنے حلال کاروبار کے لیے دعا مانگ رہا ہو, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن بھائی اعلیٰ درجہ تو نہیں ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے محبوب بندے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب بندے وہ ہیں جن کو جو رات گزارتے ہیں قیام اور سجود میں. ابتدائے اسلام میں تو تہجد فرض تھی, تا صحابہ پر بھی فرض تھی, اور صحابہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب حضرات تہجد پڑھا کرتے تھے. پھر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی, یہ نفل باقی رہ گئی. اس بارے میں اختلاف ہے کہ صرف امت کے حق میں نفل ہے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں بھی نفل ہے. راجح قول جیسے تفسیر قرطبی وغیرہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی فرض نہیں رہی تھی. البتہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, یہ جو آیت ہے جس میں تہجد کا حکم فرمایا گیا کہ آپ رات کے وقت میں تہجد پڑھا کیجئے, یہ آپ کے لیے نفلی اضافے کی مزید اضافہ ہے آپ کے لیے. اس کا یوں ترجمہ کیا جائے, یہ مزید آپ کے لیے اضافی چیز ہے. تو اس کا ترجمہ پھر صحابہ نے, اس کی تفسیر مفسرین نے یوں فرمائی ہے کہ اس سے مراد اب یوں ہے کہ آپ کے لیے مزید قرب درجات کا ذریعہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ فائز کر دے. مقام محمود کیا ہے؟ دیکھیں تہجد کے بعد اس انعام کا ذکر ہے. آپ بس تہجد پڑھتے رہیے, اس کی پابندی کیجئے, قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کر دے. مقام محمود قیامت کے دن صرف ایک آدمی کو دیا جائے گا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ مقام محمود یہی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن معذرت کر لیں گے لوگوں کی شفاعت کرنے سے, لوگوں کے بارے میں کچھ یہ قیامت کے دن کی مشقتوں کے اٹھائے جانے کے بارے میں اللہ سے گزارش کرنے سے معذرت کر لیں گے, سوائے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. آپ اس وقت بھی دعا فرمائیں گے, بلکہ اس وقت کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالی میں طویل سجدہ کروں گا. آپ نے فرمایا میں اس وقت ایک طویل سجدہ کروں گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آپ اپنے ارفع رأسک اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے میرے دل میں اپنی ثنا کے اپنی تعریف کے ایسے ایسے الفاظ ڈالیں گے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں بھی نہیں ڈالے گئے. ان الفاظ سے میں اللہ سے دعا کروں گا. تو یہ ہے وہ مقام محمود. آپ یہ دیکھیں اس کا ذکر تہجد کے بعد ذکر ہوا. آپ اس کا اہتمام کیجئے اللہ آپ کو اتنا بڑا مقام دیں گے. تو یہ جو تہجد کا اہتمام اگر امت ہی کرے وہ بھی معروم نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ مزید اونچے مقامات اونچے درجات عطا فرمائیں گے. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی, فرمایا میری امت کے اونچے درجے کے لوگ, اونچے درجے کے لوگ کون ہیں جن کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے اونچے طبقے کے لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہوں اور رات کو تہجد پڑھتے ہوں. فرمایا یہ میری امت کے سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. جو حملۃ القرآن یہ مراد وہ ہے یعنی حافظ قرآن, اور اصحاب اللیل یہ صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کچھ قرآن پڑھ لیتے ہوں. اور تہجد کا کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. کوئی تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھوایا جا رہا ہے, پڑھیے آپ پڑھیے, رات کو کم سوئیے, قرآن پڑھتے رہیے. اوزید علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ تہجد کے بارے میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بس ساری رات قیام کیجئے سوائے تھوڑی سی رات کے. اور یہ جو جہاں تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے وہ من اللیل فتہجد بہ, یہ بہ کا جو لفظ ہے یہ بہ کی جو ضمیر ہے قرآن کی طرف راجع ہے, یعنی قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے. اس کا ترجمہ یوں ہوگا یعنی رات کو قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے. تو کوئی تو بات ہے, قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے, قرآن کے ساتھ. معلوم ہوا انتہائی نفع کی چیز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں. لہذا بھائی امت کے اعلیٰ لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرما لیتے ہیں تہجد کا اہتمام کرنے والوں کو. اور علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں, فرمایا کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل. عجیب جملہ فرمایا کہ وہ شخص کاملین میں سے نہیں ہے جو رات کو کھڑے ہو کے تہجد نہیں پڑھتا, رات کو قیام نہیں کرتا, کاملین میں سے نہیں ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو بتایا کرتے تھے بھائی اتنا وقت چل رہا ہے, یہ وقت ہے تہجد کا, یہاں تک وقت چل رہا ہے. افسوس کہ ہم ان تعلیمات کو بھول گئے. وہ جو مدد دینے والی چیزیں ان کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے. اور کس نے کہا ہے کہ آپ آدھی رات میں اٹھ جائیے, آپ دوپہر کو قیلولہ کیجئے, کچھ دیر آرام کر لیجئے, رات کو جلدی سو جائیے. رات کو جلدی سو جانے والا بھی تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے, یہاں تک کہ گرمیوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیے جب آدھا گھنٹہ باقی ہو, 20-25 منٹ باقی ہو, آپ اٹھ جائیے جلدی سے پڑھ لیجئے. یا چلیے اگر نہیں اٹھا جاتا تو کچھ اٹھ کر کچھ اللہ اللہ کر لیجئے, کچھ دعا کر لیجئے, چاہے بستر پر لیٹے لیٹے ہی صحیح, یہ بھی تہجد کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا. لیکن بالکل وہی کہ ہم جو میں نے پچھلی دفعہ شعر پڑھا تھا, ہم تہجد گزار ہیں تائب, ہم تہجد گزار دیتے ہیں, ہم یہ والے تہجد گزار ہیں کہ ہم تہجد کو گزار دیتے ہیں. یہ غلط ہے. ہم کیسے کمال کو پہنچیں گے اور کیسے ہم صاحب نسبت بنیں گے جو اللہ کے لیے اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کے لیے اپنی نیند کا مزہ نہیں چھوڑ سکتا, کیا اس سے توقع ہے؟ اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے ایک اپنا صوبہ نیم روز اس کی آمدنی کو وقف کرنا چاہا کہ میں آپ کے ہاں اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے اور پتہ نہیں کس طرح آپ کا خرچہ چلتا ہوگا, میں آپ کو صوبہ نیم روز جو پورا ایک صوبہ ہے میری سلطنت کا اس کی آمدنی اور وہ سب پورا وقف کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. تو حضرت نے جواب لکھ کے بھیجا, فرمایا کہ چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد. چتر فارسی میں مظلہ, کیا چھتری کو کہا جاتا ہے, امبریلا جس کو آپ اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں, مظلہ اس کو عربی میں کہہ دیا جاتا ہے, چھتری اس کو, یہ چھتری لغت ہندی کی ہے اور فارسی کی لغت چتر ہے. تو چتر اور سنجر کی چھتریاں مشہور تھیں, بہت سے علاقوں کی چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جیسے سہارنپور کا گنا مشہور ہے اور کہتے ہیں الہ آباد کو شہرت حاصل ہے دو وجہوں سے, ایک اکبر الہ آبادی مرحوم کی وجہ سے اور ایک امرود کی وجہ سے. الہ آباد کا امرود مشہور ہے, آج کل کراچی میں بھی بیچتے ہوئے الہ آباد کے امرود کہتے ہیں, حالانکہ وہ کراچی کے ہی ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, بھائی یہ ملیر کے امرود کہتے ہیں بعض لوگ, یہ ملیر میں باغات بھی ہیں امرود کے؟ وہ ملیر میں رہتے تھے, ملیر کے رہنے والے ہی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, کہنے لگے بھائی ہم تو اتنے عرصے سے, ہم تو بچپن سے رہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھے ملیر میں باغات. میں نے کہا بھائی یہ تو آواز لگاتے ہیں سب ملیر کا امرود. خیر تو انہوں نے یہ عرض کیا, انہوں نے فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, وہ جو سنجر کی جو چھتریاں تھیں وہ اپنے کالک اور سیاہی میں مشہور تھیں. تو فرمایا میری قسمت کا رنگ سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, گردر دلم بود ہوا گردر دلم بود ہوا سے ملک سنجرم. اگر تیرے ملک سنجر کی میرے اندر ذرا بھی وہ ہو, ہوس ہو, تو میری قسمت کا رنگ یہ سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے. تو کیا سمجھتا ہے؟ چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد, گردر دلم بود ہوا سے ملک سنجرم, زانگاہ کے یافتم. آگے جو بات فرمائیے وہ بڑے کام کی ہے. زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب, نیم شب آدھی رات. زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیت جو نمی خرم. جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت مل گئی ہے تو میں تیرے اس نیم روز کو ایک جو کے برابر بھی خریدنے, قیمت دے کر خریدنے کو تیار نہیں ہوں. زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب, مجھے آدھی رات کی سلطنت کی جب سے خبر, یعنی میں تہجد کا اہتمام جب سے شروع کیا ہے میں نے, مجھے اس میں ایسی لذت آتی ہے, ایسا مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہے. من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم, ایک جو کے بدلے میں بھی قیمت دے کر, ایک جو کے دانے کی قیمت دے کر بھی میں تیرے ملک نیم روز کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں, صبح نیم روز کو. تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ جواب دے دیا. جو اس کا اہتمام کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کو کیا لذت حاصل ہوتی ہے, اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی. کچھ تو بات تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. پچھلی دفعہ اس کی تفسیر پیش کر دی تھی میں, بہت کم رات کو سوتے ہیں اور رات کو پھر آخری پہر میں جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے, تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے, تو استغفار میں لگ جاتے ہیں, اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, آپ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے اس کا حق ادا نہ ہوا, معاف فرما دیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا دعا فرماتے تھے، آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ فرمایا جب تہجد کے لیے آپ تہجد کی تیاری فرماتے تھے تو اس سے پہلے آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. یہ الفاظ تھے، یہ تہجد کی خاص دعا ہے، خاص دعا. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، اے میرے رب، جو رب ہیں، اے میرے الہ، آپ رب ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، حضرت میکائیل کے، حضرت اسرافیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کے آپ رب ہیں، ان بڑے بڑے فرشتوں کے. فاطر السماوات والارض، اے میرے رب جو زمین اور آسمان کے پیدا، آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، غیب کا علم بھی ہے، ظاہری باتوں کا بھی آپ کو علم ہے، غیب کی باتوں کا بھی آپ کو علم ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ کے بندے جس چیز میں اختلاف کریں آپ فیصلہ فرمانے والے ہیں قیامت کے دن. فیصلہ آپ کیا ہوگا؟ اپنے بندوں کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں گے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، کسی حق بات کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے تو مجھے اس کی حق بات کی طرف ہدایت دے دیجئے، اپنی اذن سے، اپنی مرضی سے، اپنے چاہنے سے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. یہ تہجد کی خاص مخصوص وقت کے لیے یہ دعا ہے. اور ایک دعا اور بھی ہے، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. یہ طویل دعا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو تہجد میں آپ پڑھا کرتے تھے. باقی جو دعائیں آدمی مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، زبان سے مانگے، دل ہی دل میں مانگ لے، کچھ نہیں تو بستر پہ آنکھ کھل جائے تو لیٹے لیٹے ہی مانگ لے. ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سرانے مسلح رکھ کر سویا کرتے تھے. اور آپ یہ کر کے دیکھیے، یہ صبح اٹھنے میں انتہائی معاون چیز ہے. یہ گویا اللہ کو دکھا دینا ہے کہ اللہ آپ دیکھ لیجئے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ صبح اٹھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں نے یہاں تک تیاری کر لی ہے کہ مسلح بھی اپنے سرانے رکھ لیا ہے. یہ ادا ہے، ایک ادا ہے، دکھانا ہے اللہ کو، شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسلح اپنے سرانے رکھ کر سویا کرتے. تو بھائی یہ بڑی لمبی لمبی راتیں ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ، بلکہ یوں کہیے کہ نیند سے بھی دل بھر جاتا ہے ان راتوں میں. اتنی لمبی راتیں ہیں کہ آدمی اگر وقت پر سو جائے صحیح، یعنی 9:30-10 تک یا 10 بجے تک چلیے سو جائے، تو اس کا نیند سے بھی دل بھر جاتا ہے. جو جلدی سو جائے تہجد میں اٹھ جائے گا، نیند اس کی پوری ہو جائے گی، اور دوپہر کو قیلولہ کر لے تو بات ہی کیا ہے. اچھا، قیلولے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ سوئیں ہی، سونا ضروری ہے. اگر ظہر کے بعد کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، چند سیکنڈ کے لیے لیٹ گیا اور پھر اٹھ گیا، تو یہ بھی قیلولہ ہو گیا، اس کا سنت ادا ہو گئی. یہ ضروری نہیں کہ آدمی کو نیند آنی چاہیے، خراٹے لے کر نیند آئے، گھوڑے بیچنے والی نیند آئے، گھوڑے بیچ کر سونے والی، ایسی بھی ضروری نہیں. جو لیٹ کر اٹھ جائے اپنے پہلو پر، بس یہ بھی گویا اس کا قیلولہ ہو گیا، سنت ادا ہو گئی. لہذا بہت سے لوگ یہ سوچ کر سنت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو ہم سوئیں گے تو نہیں، اس وقت سونا تو نہیں ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں مصروفیت ہے. بھائی تھوڑی دیر آپ لیٹ کر اٹھ جائیے، بس یہ قیلولہ ہو گیا آپ کا. 2-3 سیکنڈ بھی آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کا قیلولہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا کیسے کیسے ستایا، بیچ بھی دیا اور پھر کنویں میں ڈالا وغیرہ وغیرہ، وہ کنویں میں ڈالا اور پھر بعد میں قافلہ آیا اس نے بیچ دیا ان کو، قافلے کا ایک آدمی آیا اس نے غلام ظاہر کر کے بیچ دیا، یہ سارا سب کچھ معاملہ ہوا. لیکن ابتدان تو ان کے بیٹوں نے ہی ایسا کیا، بھائیوں نے ایسا کیا، اپنے ہی بھائیوں نے. اور ایک ہیلے اور بہانے سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے. تو ساری یہ تدبیریں اختیار کی گئیں اور ان کو کنویں میں ڈالا گیا، لیکن بعد میں صلح و صفائی ہوئی، انہوں نے سجدہ بھی کیا، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو ان سب نے مل کر سجدہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، بھائیوں نے بھی. قال هذا تأويل رؤيا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جب یہ حق واضح ہو گیا بھائیوں پر، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، قالوا يا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین، بے شک ہماری غلطی تھی، ہم نے یوسف پر ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، ہماری وجہ سے ہمارے بھائی یوسف کو تکلیف ہوئی، اے ہمارے والد، اے ہمارے پیارے باپ، آپ ہمارے لیے مغفرت تو مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ نہیں اٹھائے، فرمایا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، میں بہت جلد تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اور بے شک میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ کون سا وقت تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں تہجد کا وقت تھا. فرمایا ابھی رک جاؤ، تہجد کا وقت آئے گا میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا. گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لبے بام آتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے قرب کی منازل طے کی، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اور تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح ہی سے انتظار شام ہے. اے اللہ آپ کا وعدہ تو یہ تھا کہ میں آخری شب میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، مانگوں مغفرت کروں، جو مانگے اس کی مغفرت کروں، جو مانگے اس کو عطا کروں. تو پہلے آسمان پر حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے ہر رات کو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا. آپ کا وعدہ تو بے شک اپنی جگہ حق ہے کہ آپ آخری شب میں آپ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں آخر رات کے آخری حصے میں، لیکن میری یہ کیفیت ہے صبح ہی سے انتظار شام ہے. صبح جب ہوتی ہے تو مجھے شام کا انتظار ہوتا ہے کہ اب شام ہوگی، کب شام ہوگی، اور پھر رات ہوگی، شام کے بعد رات ہوگی، اور پھر ہم سوئیں گے، اور پھر ہم سو کر اٹھیں گے اور اب تہجد پڑھیں گے. یہ صبح سے انتظار شام ہے، اسے مراد تہجد کا انتظار ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح ہی سے انتظار شام ہے. آج کل تو ہم سوتے ہی اتنی دیر سے ہیں کہ فجر بھی پڑھ لیں تو غنیمت ہے، فجر بھی پڑھ لیں تو غنیمت ہے. بعض لوگوں کی فجر بھی نکل جاتی ہے، بہت بہت بڑے طبقے کی نکل جاتی ہے فجر، نکل جاتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نہ جانے کن کن چیزوں میں مشغول ہیں، رات کو باتیں دیر تک کر رہے ہیں، خرافات کو کے سامان ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اور بس وہ یہی حالت ہے. ہمارے وہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دن میں کمانا، رات کو کھانا، صبح کو پکانا، بس ہمارا یہ معمول ہے. دن میں کمانا، رات کو کھانا، صبح کو پکانا. مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم پاکستان. فرمایا ایک دفعہ میں وہاں بنوری ٹاؤن سے نکل کر وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے تبلیغ کی جو محنت ہے نا وہ یہاں بنوری ٹاؤن کے اسٹاپ پہ سمجھ میں آئی، بس اسٹاپ پہ. اب سنیے ذرا تبلیغ کی محنت کیسے سمجھ میں آئی اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے. فرمایا کہ وہ اب بڑے اللہ والے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں ادھر سے بسیں جا رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں، ایک جانے والا روڈ، ایک آنے والا. میں نے پوچھا یہ کہاں، اپنے آپ سے سوال کیا یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو جواب تھوڑی دیر کے بعد جواب مل گیا کہ یہ دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دفتروں سے، دکانوں سے، اپنی مشغولیت سے آ رہے ہیں، اور جا کے یہ اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو جائیں گے، نہ نماز نہ کچھ، بس کھانا وانا کھائیں گے، عیش کریں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اور یہ کر کے سو جائیں گے. صبح کو پھر تیار ہوئے، فارغ ہوئے، اور بستر وہ فارغ ہوئے، اپنی قضائے حاجت کی، اور پھر چلے گئے اپنے کام پہ. پھر بس یہ روٹین چل رہا ہے. صبح کو کیا ہے، دن میں کمانا، رات کو کھانا، اور صبح کو پکانا. تو فرمایا، پھر میں نے سوال قائم کیا کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. جب یہ جواب ملا نا، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب بھی آ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ یہ جی دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں. تو اب سوال یہ قائم کیا کہ یہ ہمارے پاس جو مدرسوں میں جو آ جاتے ہیں، ہم ان کو دین سکھا دیتے ہیں، ان کی کچھ تربیت کر دیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر فرمایا، اب مجھے سمجھ میں آیا دعوت و تبلیغ کی محنت، مجھے اب سمجھ میں آئی. تو بہرحال بھائی، یہ رات کو جلدی سوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، رات کو دیر سے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. رات کو دیر سے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں. بس یوں سمجھ لیجئے. جی وہ وہاں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، اور یہ کرنا ہے. بھائی یہ تو آپ نے اپنا ایک آپ مشہور کر دیجئے کہ جی میں اس وقت سو جاتا ہوں، بات ختم ہو گئی، خود ہی آپ کا لوگ خیال کریں گے. وہ تو آپ نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا ہے کہ جیسے چاہو، ہاں جی ہم حاضر ہیں. تو وہ تو لوگ کہیں گے آپ کو کہ بھائی ہمارے یہاں بھی دعوت ہے، ہمارے یہاں شادی ہے، آپ کو آنا ہے. اگر آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، تو خود ہی کہیں گے لوگ، نہیں بھائی آپ تو سو جاتے ہیں، آپ مستثنا ہے، کوئی بات نہیں. اور ایسا مشہور کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ عمل کیجئے، عمل کیجئے اور مشہور کر دیجئے بھائی میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، اور سوئیے بھی جلدی، ایسا نہ ہو کہ جھوٹ ہو. جب تک ہم رات کو جلدی نہیں سوئیں گے، یہ ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں. تہجد تو بڑی بات ہے، فجر بھی ہماری خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم رات کو جلدی نہ سوئیں. اور جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو کم کھائے اور کم پیے اور پھر وہ تہجد میں اٹھ جائے، جب تک وہ مشغول رہے گا جنت کی حوریں اس کو گھیرے رہیں گی، گھیرے رہیں گی جب تک وہ تہجد میں مشغول رہے گا. اس حدیث سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ فجر میں یا تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں تو رات کو آپ کم کھائیے اور کم پیجیے، پانی بھی کم پیجیے. اور یہ تو آج چلیے یہ تو آج کل حکما کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پینے سے رطوبت پیدا ہوتی ہے، بلغم پیدا ہوتا ہے، رطوبت پیدا ہوتی ہے، اس رطوبت سے نیند زیادہ آتی ہے. لہذا جو جتنا آدمی رات کو پانی زیادہ پیے گا اتنی اس کو زیادہ نیند آئے گی. لہذا پانی آپ کو جتنا پینا ہو خوب پیجئے. معالج بھی کہتے ہیں آج کل کے تو ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں پانی خوب پئیں, لیکن آپ مغرب تک پی لیجئے. جتنا آپ کو پانی پینا ہو مغرب تک خوب پی لیجئے پانی. کس نے روکا ہے آپ کو پانی پینے سے؟ لیکن اگر آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا ہے, فجر کا اہتمام کرنا ہے, مغرب کے بعد عشاء کے بعد پانی نہ پیجئے. اور اگر ضرورت پڑ جائے بقدر ضرورت پی لیجئے. ایسا نہ ہو کہ دو کولڈ ڈرنک چڑھا لیں تو یہ پینا سب اس میں داخل ہے. جتنی بھی جو چیز آپ مائع چیز پئیں گے لکوڈ, وہ سب اس میں داخل ہے. تو اس روایت میں تو یہ حضور نے اشارہ فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رات کو کم کھاؤ تاکہ پیٹ ہلکا رہے, اور کم پیو تاکہ جلدی سے آپ اٹھ جائیں. جتنا آدمی زیادہ کھائے گا اتنا اس کو پینا بھی پڑے گا. بھائی ظاہر ہے جتنا کھانا کھایا اس کو ہضم کرنے کے لیے پانی بھی اتنا ہی چاہیے. جب پانی اتنا ہی چاہیے, پانی زیادہ پیے گا تو پھر نیند زیادہ آئے گی. تو کھانا بھی کم کھائیے تاکہ آپ کو پانی کم پینا پڑے, تاکہ نیند آپ کو ایسی آئے جو آپ کے نیند قابو میں رہے کہ آپ اٹھ جائیں. اللہ, بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی جو آخری آیات ہے یہ بہت مفید ہیں. یہ پڑھ کر آدمی نیت کر لے کہ میں اس وقت اٹھنا چاہتا ہوں تو اس وقت کم سے کم آنکھ ضرور کھل جاتی ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یہ آخری آیات ہے. ہاں یہاں سے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یہ آیات پڑھنے سے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح جب کا آپ ارادہ کریں گے جس وقت کا, انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی آپ کی. اللہ تعالیٰ, کتنا وقت ہوا بھائی جی؟ بس بس بھائی بس. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق ہمیں. اچھا دس منٹ. تو اچھا تو بس بھائی رات کو جلدی سونے کا اہتمام کیجیے. اپنا معمول ایسے بنائیے کہ عشاء سے پہلے آپ کھانا کھا لیجیے, عشاء سے پہلے ہی کھانا کھا لیجیے, یا مغرب کے بعد کھانا کھا لیجیے, تاکہ آپ رات, اور اگر دیر سے کھانا پڑے تو بہت کم کھائیے, تھوڑا سا کھائیے, جتنی آپ کو ضرورت ہے بس اتنا. ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت والقناعت بالقوت حتی تموت. کہ یہ زمانہ ہے خاموش رہنے کا. خاموش, الٹی سیدھی غیر محتاط باتیں زبان سے مت نکالے. وہ فرمایا وہ ملازمت البیوت, اور گھروں میں قرار پکڑ کے رہنے کا زمانہ ہے بلا ضرورت. یعنی اس سے یہ مراد نہیں گھر سے نہ نکلے. بھائی ضرورت ہے, دین بھی ضرورت ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا, گھر کو چھوڑنا یہ داخل نہیں ہے اس میں. مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ملازمت البیوت والقناعت بالقوت, اور جتنی بھوک ہے جتنی, یعنی بقدر ضرورت رزق پر قناعت کیجیے. حتی تموت, یہاں تک کہ موت آ جائے. اس لیے دیکھیں, آپ اگر پوچھیں گے کون بھائی آپ کامل بننا چاہتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, نفس کو کچلنا چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں نا روایات میں, آیات میں, روایات میں. تو تہجد کا اہتمام اس کے لیے ہم سب کو کرنا پڑے گا. کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بغیر کیے ہی سب کام ہوتے جائیں ہمارے، ایسا نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. اللہ اور بزرگوں نے اس کے لیے ایک دعا بھی سکھائی ہے، ربی جعلنی من المتحجدین، ربی جعلنی من المتحجدین. اس دعا کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے متحجدین میں سے بنا لیجئے، مجھے متحجدین میں سے بنا لیجئے. اچھا، تحجد کا جو لفظ ہے نا، یہ خود اس بات پر دلیل ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تحجد کا جو لفظ ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے. تحجد باب تفاعل سے، اہل علم جانتے ہیں اس کو، یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کی خاصیت ہی تکلف ہے، یعنی بتکلف اٹھا جاتا ہے تحجد میں، تکلیف اٹھا کر اٹھا جاتا ہے. تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، نیند کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، اور وہ بھی سردیوں کے ایام میں تو آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ مشقت اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. اگر ہماری فلائٹ ہو تو ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ وہی جو فجر میں اٹھنے والا نہ ہو اور اس کی فلائٹ کا وقت ہو، کہیں جانا ہو سفر پہ، تو فوراً آنکھ کھل جائے گی. تو اب کیسے آنکھ کھل گئی؟ یہ کیسے ہو گیا کہ اب آپ تو کہتے تھے میں بہت نیند ایسی آتی ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں ملتی. ایک علاقے میں زلزلہ آ گیا، اس وقت سب نے فجر کی نماز پڑھی، مسجدوں میں ایسا رش تھا جیسے جمعے کا رش ہوتا ہے. میرے دوستو، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم مصیبت کو بلانا چاہتے ہیں؟ اگر اصلاح نہ کرے آدمی، اگر اصلاح نہ کرے، اصلاح کی فکر نہ کرے، تو پھر کسی بڑے حادثے کا منتظر رہنا چاہیے. اگر آدمی خود، جب اللہ نے وسعت دے رکھی ہو، کشادگی ہو، عافیت ہو، پھر آدمی اصلاح نہ کر رہا ہو، اپنے احوال، اپنی حالت درست کرنے کی فکر نہ کر رہا ہو، تو بس یہ علامت ہے کہ کوئی بڑا حادثہ اس کو پیش آئے گا، اس سے اصلاح ہوگی. اس کی سنت اللہ پھر یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی پابندی نصیب فرمائے، اعمال کا اہتمام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.